الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بڑا غفور ہوں اور بڑا رحیم ہوں. اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کے ذریعے سے امت کو بتلا رہے ہیں. بتلانے کا کیا مقصد؟ کہ یہ میری رحمت سے فائدہ اٹھائیں. ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے مختلف انداز ہیں. چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے الایمان الاوسط میں لکھا ہے کہ گناہ معاف ہونے کے 10 اسباب ہیں. گناہوں کے معاف ہونے کے 10 اسباب ہیں، ان میں سے ہر سبب کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اہم عنوان ہے، مردوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان میں سب سے پہلا سبب الاستغفار، اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونا، اس کو استغفار کہتے ہیں. جو گناہ کر چکے، جو خطائیں ہو چکیں، اس گزرے ہوئے وقت پر افسوس کرنا، دل میں کڑنا، شرمندہ ہونا، افسوس کرنا، اپنے آپ کو کوسنا اور یوں کہنا کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بہت غلط کام کیا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ان کے ساتھ جو ندامت کی فیلنگ انسان میں پیدا ہوتی ہے، اسے استغفار کہتے ہیں. زبان سے بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بہت فوائد رکھے ہیں. ایک آدمی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا، حضرت بڑا گناہگار ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. انہوں نے فرمایا بھی استغفار کرو. وہ چلا گیا. پھر ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی کافی عرصے سے کوئی بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا خطرہ ہے، آپ کوئی ایسا پڑھنے کے لیے بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں کہ جس سے بارش ہو جائے. انہوں نے کہا بھی کثرت سے استغفار کریں. ایک آدمی آیا کہنے لگا جی بڑا غریب ہوں، کام ہی نہیں چلتا میرا، قدم آگے بڑھاتا ہوں وہ پیچھے جاتا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے رزق میں برکت کے لیے کوئی عمل بتائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے، میں قرضے سے جان چھڑاؤں. انہوں نے فرمایا بھئی استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میری دل کی تمنا ہے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کرے، مجھے اولاد نرینہ اللہ عطا فرما دے، اس کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دے. فرمایا کہ بھئی استغفار کریں. ایک آدمی آیا جی کہ میرا باغ ہے اور سیزن سر پہ ہے، دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے باغ میں خوب پھل عطا کرے تاکہ میری مشکلیں آسان ہو جائیں. فرمایا کہ استغفار کرو. ایک آدمی آیا کہ جی میں نے اپنی زمین میں کنواں کھودنا ہے، دعا کرو کہ اچھا پانی نکل آئے. فرمایا بھئی استغفار کرو. تو ایک آدمی جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں عجیب جنرک چیز آ گئی ہے، جو آ رہا ہے استغفار بتا رہے ہیں، جو آ رہا ہے استغفار بتا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی کنجی مل گئی پریشانیوں کے دور ہونے کی. تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا، اللہ رب العزت نے اپنے سچے کلام میں خود فرما دیا اور میں نے وہاں سے بتایا. اس نے کہا جی کہاں بتایا؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، دیکھا حکم ہے اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تمہارے اوپر بارشیں برسانے والا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا. وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرنے والا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغوں میں پھل عطا کرنے والا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری فرما دینے والا. قرآن مجید کی ایک آیت میں استغفار کے یہ تمام فائدے بتائے گئے. تو کیا ضرورت ہے کسی عامل کے پیچھے بھاگنے کی؟ بھئی جس پروردگار نے رزق بڑھانا ہے، جب وہ طریقہ بتا رہا ہے کہ بھئی اس طریقے سے رزق بڑھے گا، تو یہ تو سرکاری ڈاکومنٹ ہو گئی. تو ایسی پکی بات کے ہوتے ہوئے پھر انسان بندوں کے پیچھے بھاگتا پھرے، جی ہم نے حساب کروایا ہے، وہ بتا رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے جی کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے. کوئی نہیں باندھ سکتا. لوگوں کو چھوٹا خدا نہ بناؤ، ہمارا پروردگار ایک ہے، دینا بھی اسی کے اختیار میں اور نہ دینا بھی اسی کے اختیار میں. ہم نہیں مانتے کسی اور کو کہ وہ ہمارے رزق کو باندھ سکتا ہے یا ہمارے کاروبار میں کچھ کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں فائدہ دینا چاہیں، ساری مخلوق اگر مل جائے کہ فائدہ نہ ہو، وہ اس فائدے کو روک نہیں سکتے. اور اللہ تعالی کوئی فائدہ نہ دینا چاہیں اور ساری مخلوق مل جائے کہ فائدہ ہو، تو وہ فائدہ دے نہیں سکتے. اس معاملے میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے، اور یہ بات کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، ہم ایسے یقین سے بات کر دیں گے جیسے دو ضرب دو چار کو کہتے ہیں نا آپ، تو دل میں پکا یقین ہوتا ہے، ایسے یہ بات کرتے ہوئے ہمارے دل میں پکا یقین ہے، پروردگار نے فرما دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان معیشت اور رزق کی تقسیم تو ہم فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بیٹا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھر میں پھل اور میوے چاہتے ہیں، یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اللہ رب العزت کے سامنے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، یہ استغفار ایک تو ہوتا ہے گناہوں پہ کرنا، یہ میرے اور آپ کی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، نفس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، کسی کو زبان سے کچھ کہہ بیٹھے، کسی کو ہاتھ سے کہہ بیٹھے، کسی کی غیبت کر بیٹھے، سن بیٹھے، کیا کیا گناہ کر بیٹھے، اب جب آ کے ریئلائز کیا تو اب ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں پہ استغفار کریں، یہ پہلا درجہ ہے، لیکن ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اور وہ درجہ کیا کہ انسان اپنی طرف سے تو نیک اعمال کرے، اپنی طرف سے نیک اعمال کرے اور پھر یہ چاہے کہ میرے یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں، اس کے اوپر استغفار کرے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے تو نماز پڑھی لیکن جو کوالٹی نماز کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، یہ تو رد ہونے کے قابل ہے، لیکن میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں پراپر عبادت نہیں کر سکا، اب آپ مہربانی کر کے اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لیجئے، اس پر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے، یہ صالحین کا استغفار ہوتا ہے، چنانچہ وہ حضرات ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے رہے ہوں۔ والمستغفرین بالاسحار، قرآن مجید نے گواہی دی کہ وہ سحری کے وقت ساری رات عبادت کی اور سحری کے وقت میں اپنے اللہ سے پھر استغفار کرتے ہیں اور یوں زبان سے گویا کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا نہ ہم حق ادا کر سکے، نہ جیسی تیری معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی ہم وہ عبادت وہ معرفت حاصل بھی نہیں کر سکے، تو اللہ والے اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں اور شریعت میں اس کی تعلیم دی گئی۔ یہ بھی مزے کی بات ہے، شریعت میں دین میں اس کی تعلیم دی گئی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، وضو ایک عبادت ہے، تو ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ ہم وضو کریں تو وضو کے بعد بھی استغفار پڑھیں، وضو کے بعد کیسے استغفار، ایک سنت دعا ہے وضو کے بعد پڑھنی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الی، تو دیکھا وضو کے بعد بھی استغفار کا حکم کہ استغفار کرو، گویا اس عبادت میں جو کوتاہی رہ گئی اللہ ہم اس پہ بھی نادم ہیں، اب اس کے بعد بندے نے نماز پڑھی تو نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم من الصلاۃ استغفر ثلاثا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے تو تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. کیسے؟ سلام پھیرنے کے بعد سنت ہے ایک دفعہ پڑھے اللہ اکبر، پھر کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیوں کہے بھائی؟ کہ اے مالک، آپ کی شان بہت اونچی ہے، اور جو نماز میں پڑھ چکا تیری شان کے قابل نہیں ہے، مگر تو مہربان ہے، میں اپنی کوتاہیوں پہ تو نادم ہوں، تو میری حوصلہ افزائی فرما اور ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما. تو وضو کے بعد بھی استغفار، فرض نماز کے بعد بھی استغفار، تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی شان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو تھوڑا سوتے تھے، سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت سب کے سب استغفار کیا کرتے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی استغفار. اور آگے دیکھیے، حج کا عمل کتنا عظیم عمل ہے. میدان عرفات میں جب وقوف عرفہ کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو بن پہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے نہ جتنا عرفہ کے دن یا پھر بدر کے دن، اتنا میں نے شیطان کو کبھی ذلیل و خوار ہوتے نہیں دیکھا. سر پہ مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے میری تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ وہاں آئے ہوئے حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم کہ جو بندہ وقوف عرفہ کرے، عرفات کا وقوف کرے، حج میں وقوف عرفات کرے، اور پھر دل میں یہ سوچے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی مغفرت کبھی بھی نہیں فرماؤں گا. میدان عرفات میں میرے پاس آ کے مانگے اور پھر کہتا ہے کہ مغفرت نہیں ہوئی. نہیں، اب مت کہو کہ مغفرت نہیں ہوئی، اب یقین کر لو کہ جب اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو اللہ تعالی نے ہماری مغفرت فرما دی. اس لیے فرمایا کہ جو حج مبرور ہوتا ہے نا، اس کا بدلہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ یوں لوٹتا ہے کہ جیسے اس دن پاکیزہ تھا، ولدت امہ، کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اس دن جو گناہوں سے پاک تھا، ایسے حج سے یہ پاک ہو کے واپس جاتا ہے. تو حج کتنا بڑا عمل ہوا. اتنا عظیم عمل کر کے جب بندہ فارغ ہوا اور عرفات سے مزدلفہ میں چلا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. دیکھا، جب تم مزدلفہ میں پہنچ جاؤ اور مشعر الحرام مسجد کے قریب تم وہاں بھی وقوف کر لو، تو اب تم نے ایک بڑی عبادت کر لی. حدیث پاک کے مطابق وقوف عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور وقوف مزدلفہ میں اللہ تعالی حقوق العباد کو معاف کروانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. تو دونوں حقوق جب معاف ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفر اللہ، اب تم اللہ کے سامنے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم. تو حج کے عمل کے بعد بھی استغفار. اور آگے بڑھئے، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اعلان نبوت کے بعد دعوت میں، دعوت اللہ میں گزار دی. پوری زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ آپ کا دعوت اللہ میں گزرا، دین کی تعلیم میں گزرا. وہ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بن کر دنیا میں آیا ہوں. تو آپ نے تعلیم دی، دین سکھایا، اور دین سکھانے کا حق ادا کر دیا. حتیٰ کہ جب میدان عرفات میں ذوالحجہ کے دن حجۃ الوداع کے دن آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو ادا کرنے کا حق ادا کر دیا. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے کا حق ادا کر دیا. ایسی پاکیزہ زندگی کہ آپ اپنا فرض منصبی پورا کرنے کا حق ادا کر چکے، جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں تو آیتیں اتر آتی ہیں جن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور اس کے سامنے استغفار کر، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینے کے بعد پھر بھی فرمایا کہ استغفار کرو. یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے بعد استغفار، نماز کے بعد استغفار، تہجد کے بعد استغفار، حج کے بعد استغفار، دعوت اللہ کے بعد استغفار. معلوم ہوا کہ بندے تو دنیا میں نیکی کا جو کام کرے، زور لگا لے بہتر سے بہترین طریقے پر کرنے میں، تو اس منداز کا وہ عمل نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو. لہذا تو بندگی اور عاجزی کو قبول کرتے ہوئے اعتراف کر لے، میرے مولا میری عبادتیں اس قابل نہیں، میں کر کے بھی نادم ہوں، اللہ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے. لہذا یہ استغفار انسان کی نیکیوں کی کمی بیشی کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے کھوٹے عملوں کو قبول کر کے کامل عملوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک استغفار تو ہوا نا گناہوں پر، اور دوسرا استغفار کس پر ہوا؟ نیک عملوں پر، کہ ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں. اسی لیے راویہ بصریہ اللہ کی نیک بندی وہ فرمایا کرتی تھی کہ استغفار نا ھذا یحتاج الی استغفار کثیرہ، کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں نا، یہ استغفار بھی ہم اتنی غفلت سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالی کیوں یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت استغفار کرے؟ راز اس میں یہ ہے کہ جب بندہ ایکسپٹ کر لیتا ہے نا کہ اللہ میرے اعمال بھی آپ کی شان کے مطابق نہیں، تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ اے مالک آپ کی شان بہت بلند ہے، کیونکہ اس عمل سے بندے کی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری عظمتیں سامنے کھلتی رہیں. حتیٰ کہ فرمایا ساری دنیا میں نیک لوگ آ جاتے، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہیں، کوئی بھی غفلت کی نمازیں پڑھنے والا نہیں، کوئی بھی توبہ استغفار کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، اگر تم سے گناہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو مٹا دیتا لے جاتا، ولجاء بقوم، اور تمہاری بجائے ایک ایسی قوم کو پیدا فرما دیتا یذنبون، کہ جن سے گناہ ہو جاتے، ثم یستغفرون اللہ، پھر وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے، فیغفر لہم، پھر اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت کا ظہور ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ زندگی میں کوئی وقت ایسا نہیں آ سکتا کسی پر بھی کہ وہ کہے اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے. ہر ہر قدم پر موت تک ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک سبب ہے جس سے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک دوسرا سبب بھی ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ. توبہ میں اور استغفار میں فرق کیا ہے بھئی؟ توجہ فرمائیے گا. استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہونا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عزم اور ارادہ کرنا. توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزمن جازمن پکا ارادہ کرنا، اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں. تو توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کم لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا. یوں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر مٹی دور کرنے کے لیے صابن ہوتا ہے، تو یہ توبہ گناہوں کو صاف کرنے کا صابن ہے. کمپیوٹر کے اوپر جو بچے کام کرتے ہیں نا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے اریز کمانڈ. جب بھی آپ کسی فائل کو اریز کرنا چاہیں نا، تو اریز کمانڈ دے دیں، وہ سرے سے فائل ہی ختم ہو جائے. یہ توبہ حقیقت میں دین اسلام میں اریز کمانڈ کا دوسرا نام. جو بندہ چاہے کہ میں اس گناہ کی فائل کو کلوز کرتا ہوں اور اللہ اب اس کا ریکارڈ ختم کرتا ہوں، اس کو چاہیے سچی توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کر دیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس فائل کو ہی ختم فرما دیں گے، نہ مال سے بھی ختم.
حتیٰ کہ انس اللہ الحفظہ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں ان گناہوں کے بارے میں، تاکہ قیامت کے دن کہیں فرشتے بھی گناہوں پہ گواہی نہ دے سکے. یوں ریکارڈ ختم. دیکھیں بھائی، دنیا کی عدالت میں کوئی جھوٹا مقدمہ کر دے اور ثابت بھی ہو جائے کہ مقدمہ جھوٹا، تو عدالت کہے گی جی کہ آپ کو تو ہم نے باعزت بری کر دیا، اور آپ کہیں جی کہ اگر مقدمہ جھوٹا تھا مجھے بری کر دیا، ریکارڈ ختم کریں. عدالت کہے گی ریکارڈ ختم نہیں کر سکتے، ریکارڈ ہم رکھیں گے. دنیا کی عدالت جھوٹے مقدمے میں ملزم کو بری کر دیتی ہے، ریکارڈ رکھتی ہے. اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائیں، ایک ملزم جو مجرم ہے، اقبالی مجرم، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے، مگر آپ سے اگر وہ رحم کی اپیل کر لیتا ہے، اللہ آپ فقط اس مجرم کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ عدالت سے اس کے ریکارڈ کو بھی ختم کروا دیتے ہیں. بلکہ اس سے ایک قدم اور آگے، یہ توبہ ایسا پاورفل عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اگر تو دل کی گہرائیوں سے توبہ کرے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اتنا کہ میں خوش ہو گیا، تو یہی نہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ میں وہ کریم پروردگار ہوں، میرے اتنے اختیارات ہیں، میں اگر چاہوں گا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے گناہ ہوں گے میں سب گناہوں کو نیک عمل بنا کے واپس لوٹا دوں گا. تو توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب یہاں پہ ایک نکتہ سمجھیے طالب علم ہونے کے ناطے، کہ باپ بیٹے سے ناراض ہوتے ہیں نا، اور کوئی اسے بات کہنی ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کو اور یہ سیدھا ہو جائے، یعنی تھرڈ فارم استعمال کرتا ہے، ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہو رہا، اسے سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے. تو لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ باپ ناراض ہے، بہت زیادہ خفا ہے، اس کو سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے. لہجہ بتا رہا ہے کہ بڑا ناراض ہے، حالانکہ باپ کے ایک حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جس بندے نے 100 سال اپنے رب کی نافرمانی کی، اس بندے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، قل، فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. باپ نے کہا تھا کہ اس کو کہہ دو اے میرے بیٹے، نہیں نہیں نہیں، باپ نے غصے میں یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا اسے سمجھا لو یہ سیدھا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ جس نے 100 سال گناہ کیے، اس بندے کے بارے میں بھی فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. یا اللہ، اگر اتنے گناہوں کے کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے بندوں کی فہرست سے نہیں نکالا تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ مغفرت کا ارادہ رکھتے ہیں. اس یائے وادی پر کسی بزرگ نے کہا کہ اے اللہ، اتنے عرصے اس نے گناہ کیا اور پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 سال گناہ کر کے وہ میری ابدیت سے نکلتا پھرا، مگر میں اس کی ربوبیت سے تو نہیں نکلا، رب تو میں ہی ہوں. تو رب ابھی تک اس کا میں ہی ہوں تو میں تو کہوں گا نا اے میرے بندے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری نا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اتنا شیطان رویا، اتنا رویا، اتنا رویا. کس بات پر؟ اس بات پہ رویا کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میری سینکڑوں سالوں کی محنت ایک لمحے کے اندر ختم کر دی جائے. تو یہ توبہ کتنا پیارا عمل ہے، یہ بچھڑے ہوئوں کو ملانے والا عمل ہے. دو دوست آپس میں بچھڑ جائیں، ملے نہ، مدتوں کے بعد پھر دل میں احساس ہو یار ہم تو پرانے دوست تھے، خامخواہ ہم ایک دوسرے سے بولتے نہیں، اور ان میں سے ایک اگر صلح کے لیے آ جائے نا اور آپس میں وہ بات کر لیں کہ چلو چھوڑیں جی پچھلا، تو کیا کہتے ہیں؟ جی بس مٹی ڈالیں جو گزر گیا، مزہ ما مزہ. یہ توبہ یہی کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے 100 سال تو نے یہ کیا، اب میرے در پہ آ گیا نا چل کے، جو ہوا سو ہوا. اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتے ہیں کہ جس بندے نے سچی توبہ کر لی، اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو اس گناہ کا تانا دے گا تو تانا دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں ہو جائے گا. جب میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو اسے تانے دینے والے؟ ایک بندہ زناکار تھا، شرابی تھا، اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد کسی کی مجال نہیں کہ اس کو تان نہ دے، وہ تو تو یہ تھا، تو تو وہ تھا، نہیں دے. فرمایا جب میرے ساتھ سلو ہو گئی، میں نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو تانا دینے والے؟ اگر اسے تانا دو گے میں تمہیں اس گناہ کی ذلت میں ملوث کر کے دنیا میں دکھا دوں گا. تو یہ توبہ کتنا عظیم عمل ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کیا. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. اتنا یہ عجیب عمل ہے اللہ کے اولیاء کو ایذا پہنچانا. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اولیاء کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. تو مفسرین نے لکھا کہ ثم لم يتوبوا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہوا ہے. اب بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں تو میرے بندو تم نے میرے دروازہ کھلا ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی 100 آدمیوں کا قاتل. بخاری شریف کی روایت ہے نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا, راستے میں موت آ گئی. جنت کے بھی فرشتے آ گئے, جہنم کے بھی آ گئے. جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ 100 بندوں کا قاتل, اس کی روح کو ہم سجین میں لے جائیں گے. جنت کے فرشتوں نے کہا نا نا نا, توبہ کی نیت سے چل پڑا, اس لیے اب اس کو ہم علیین میں لے کے جائیں گے. اللہ رب العزت کے حضور فیصلے کے لیے معاملہ پہنچا تو رب کریم نے فرمایا کہ بھئی تم فاصلے کی پیمائش کر لو, اگر گھر کے قریب تھا تو ابھی توبہ کا عمل گویا دور تھا, جہنم کے فرشتے لے جائیں, اور اگر توبہ والی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے قریب تھا, جنت والے فرشتے لے جائیں. تو فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی. یہاں محدثین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے جو نیکوں والی بستی کی زمین تھی نا اس کو غائبانہ حکم فرمایا, اے زمین تو سکڑ جا. چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوں والی بستی کے قریب تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کرنے کا خفیہ انداز ہوتا ہے, چنانچہ اس کی مغفرت فرما دی. اور بعض نے کہا کہ نہیں, بالکل دونوں بستیوں کے جو درمیان کا لائن تھی نا نصف لائن, ادھر اس کو موت آئی تھی اور اس کی لاش نیکوں والی بستی کی طرف گر گئی تھی. صرف اتنا اس بستی کے قریب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف فرما لیا. اور آگے دیکھیے, جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکایا, کسی نے کہا مسیح ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, کسی نے کہا عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, کسی نے کہا ان اللہ فقیر اللہ تعالی محتاج ہے, کسی نے کہا ید اللہ مغلولہ اللہ تعالی کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اللہ تعالی پر ایسی ایسی باتیں کیں ان لوگوں کے بارے میں بھی رب کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. جو اللہ تعالی کی شان میں ایسا شرک کر چکے, اتنی گستاخیاں کر چکے, اللہ تعالی ان کو بھی استغفار اور توبہ کی طرف بلاتے ہیں. تو یہاں ہمارے اکابر نے لکھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے, جو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, جب ان کی توبہ قبول کرنے پہ اللہ تیار ہے تو اے میرے مالک ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان اللہ غنی اللہ تعالیٰ غنی ہے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو پھر کھلے ہاتھوں والا ہماری پھیلی جھولیوں کو کیوں نہیں بھر دے گا؟ جس بندے نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون بے عون، ایسا شقی اور بدبخت، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بڑا خدا میں ہوں، اس کی طرف اللہ تعالی اپنے دو پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، اپنے دو پیغمبروں کو بھیج رہے ہیں، مگر ان کو ایک عجیب ہدایت دے رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا اے میرے پیغمبرو، فقولا له قولا لینا، تم دونوں میری طرف بلانے جا تو رہے ہو، لیکن جانا اور دونوں جا کر تم نرم گفتگو کرنا. اب عظمت خداوندی دیکھیے کہ ایسے دشمن کی طرف اپنے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے نرم سے پیار سے میری طرف بلائیے. تو اے پروردگار عالم، جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے بندے کو بھی آپ نرمی سے پیش آتے ہیں، تو جو اپنے عجز کا دعویٰ کرے گا یا اپنے عجز کا اقرار کرے گا، تو اے مالک پھر ان کے ساتھ نرمی سے آپ کیوں نہیں پیش آئیں گے؟ ایک صاحب تھے، تو کسی گناہگار بندے سے خفا ہونے لگ گئے، تو اس نے کہا دیکھو بھائی، نہ میں فرعون سے زیادہ برا اور نہ آپ کی شان موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اونچی. جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ فرعون سے نرم گفتگو کرو، تو آپ کیسے مجھ سے گرم گرم گفتگو کر رہے ہیں بھائی؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ندم توبتن، دل میں گناہوں پہ نادم ہو جانا، یہی توبہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو دو سبب ابھی تک بیان ہوئے، ایک سبب استغفار اور دوسرا سبب توبہ. آپ حضرات کا کیا ارادہ ہے، آج 10 مکمل کر دیں یا چھوڑ دیں درمیان میں، یا سارے بتائے جائیں یا نہ بتائے جائیں؟ کیونکہ کل تو یوتھ کا پروگرام ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے آج وقت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. یادت کوشش کرے گا کہ جلدی اس کو سمیٹے، مگر یہ عنوان ایسا ہے کہ جب تک کھولا نہ جائے اس وقت تک اللہ رب العزت کی عظمتیں کھلتی نہیں ہیں. اگر میں گن دوں گا نا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ہر ہر عنوان کے بارے میں کچھ چند باتیں، تاکہ بات کھلتی چلی جائے. آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ جن اسباب سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گھروں میں جا کے اپنے بچوں کو بھی بتائیے، پھر ان کے ساتھ مذاکرہ کیجئے، ایک استغفار اور دوسرا توبہ کرنا، تیسرا الحسنات الماحیہ. انسان جو نیک اعمال کرتا ہے نا، تو یہ نیک اعمال اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیک کام برائیوں کو مٹا دیتے ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیاں صابن کی طرح ہوتی ہیں، برائیوں کی میل کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا سبب ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوڑ دوڑ کے نیکیاں کریں، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں. پتہ نہیں کس نیکی سے ہماری کون سی خطا پروردگار معاف فرما دے. نوجوانوں کو دیکھا کہ فرض نمازوں کے ساتھ کے نفل غائب کر دیتے ہیں، پڑھ لیا کریں، کیا پتہ کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے مالک کو قبول ہو جائے. کس کیا پتہ کس جگہ پہ کیا ہوا سجدہ ہمارے پروردگار کو قبول ہو جائے. ہمارے اقابر نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کر کے نیکی پہ آ جائے تو جس قسم کے گناہ کرتا تھا نا اس سے متعلقہ نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر شراب پیتا تھا، توبہ کر لی، تو اب چاہیے کہ وہ پانی کی سبیل لگوائے، نلکا لگوائے، کنواں کھدوائے، پیاسوں کے لیے پانی کی ارینجمنٹ کرے. پیتا تھا نا، اب اس کے بدلے میں یہ پیاسوں کو پلائے تاکہ قیامت کے دن اس کے گناہ کا وہ کفارہ بن جائے. اگر کوئی بروں کی صحبت میں رہتا تھا تو اب چاہیے کہ نیکوں کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے. پہلے اگر سکرین کے سامنے بیٹھ کے تماشے دیکھتا تھا، اب چاہیے کہ مصلے پہ بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے بیٹھے تاکہ ان گناہوں کی مکافات ہو جائے. اگر لوگوں کے دل دکھائے تو اب چاہیے کہ لوگوں کے دلوں کو خوش کرے ان کی خدمت کے ذریعے سے. کثرت سے نیکی کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو زیادہ معاف فرمائے. جتنا چھپ کے نیکی کریں گے اتنا ہی وہ نیکی زیادہ سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائے گی. تو یہ تیسرا سبب گناہوں کے معاف ہونے کا. چوتھا سبب دعاء المؤمن للمؤمن، ایک مومن کی دوسرے مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرنا، دوست کی دوست کے لیے، بھائی کی بھائی کے لیے، رشتہ دار کی رشتہ دار کے لیے، اس کے پیچھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سامنے تو بندہ ریا کر رہا ہوتا ہے لیکن جب پیٹ پیچھے مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ خلوص کی وجہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. اخلاص کی برکت سے ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. حدیث پاک میں الفاظ آئے وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا، اگر یہ دعا مانگنے والا فاسق فاجر گناہگار بھی ہوگا لیکن چونکہ اس معاملے میں مخلص ہیں اللہ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں گے. اب یہ ولو کا نفاج را کے الفاظ سے ہم ایسوں کی تو قسمت کھل گئی. اس کا مطلب ہے ہم بھی مانگیں گے تو دعا قبول. بھئی کوئی نیکوں کی شرط نہیں ہے. حدیث پاک میں فرما دیا ولو کا نفاج را، گناہگار بھی ہوگا پیچھ پیچھے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی دعا کو قبول فرما لیں. اس کا مطلب ہے بیوی خاوند کے لیے مانگے، خاوند بیوی کے لیے مانگے، ماں باپ اولاد کے لیے مانگے، اولاد ماں باپ کے لیے مانگے، استاد شاگرد کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنے کی عادت ڈالیں. یہ جو بال دوست کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے لیے دعا کرنا، خاص دعا کرنا، یہ بہت اچھی عادت ہے. یہ بہت اچھی عادت ہے. کیا پتا کس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائیں. اور یہ سنت بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مدینہ طیبہ سے ذرا باہر کی طرف چلے اور رخصت کرتے ہوئے ان کو فرمایا، بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے عمر لانوں کو الفاظ کہے، اے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ عمر لانوں فرماتے تھے، محبوب کے یہ الفاظ میرے لیے اتنی خوشی کا سبب، مجھے زندگی کے کسی نیک عمل پہ اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا ان الفاظ سے خوشی نصیب ہو گئی۔ آقا فرما رہے ہیں، بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ۔ تو بھائی جب اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے؟ تو امام صاحب کیوں نہیں مقتدیوں کو کہہ سکتے؟ پیر صاحب کیوں نہیں مریدوں کو کہہ سکتے؟ استاد کیوں نہیں شاگردوں کو کہہ سکتا؟ ہم سب دعاؤں کے محتاج۔ اور جب فرما دیا کہ اگر گناہگار بھی کرے گا تو قبول ہوگی، تو مسئلہ ہی ختم۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ پوری امت کے لیے دعا مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی دن میں اور رات میں 25 مرتبہ پوری امت کے لیے دعا مانگے گا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پانچواں سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یعمل للمیت من اعمال البر، جو اعمال کیے جاتے ہیں نا مردے کے لیے نیک عمل، ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالی میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کف صدقہ، ایک آدمی نے اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کیا تو اس صدقہ سے اس کے والدین کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ کسی نے مسجد بنوائی، کسی نے مدرسہ بنوایا، کسی نے کوئی اور نیک کام کیا، غریبوں مسکینوں کو دیا، تو یہ جو صدقہ ہے نا یہ والدین کے، بڑوں کے، بزرگوں کے، تمام کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من رجل مسلم یموت، کوئی مسلمان آدمی نہیں مرتا، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ 40 رَجُلًا، مگر کھڑے ہوتے ہیں اس کے جنازے پر 40 ایمان والے، لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِي، مگر یہ کہ اللہ اس بندے کے بارے میں ان کی شفاعت کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو جس میت کے جنازے میں 40 بندے شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیے میت کے لیے بھی اعمال کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک ذرا علمی نقطہ طالب علم ہونے کے ناطے، کہ بعض غیر مقلد ذہنیت رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس جب بندہ فوت ہو گیا، انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے عمل منقطع ہو گئے سوائے 3 عملوں کے۔ بخاری شریف کی روایت، صحیح حدیث، سند متصل، کون سے 3 اعمال؟ ایک، اگر اس نے ولد صالح، پیچھے نیک اولاد چھوڑی، تو نیک اولاد کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر اس نے صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، مسافر خانہ بنوایا، تو ایسے صدقہ جاریہ کا بھی اس کو اجر ملتا ہے. اور تیسرا، اگر اس نے اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچایا، کسی کو دعوت دی دین کی اور وہ بندہ دین پر لگ گیا، تو اب اس کا بھی اس کو اجر پہنچے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تین عملوں کے سوا اس کو کوئی اجر نہیں پہنچ سکتا. بات سن رہے ہیں؟ ذرا جاگ کے بیٹھیے نا ذرا، اور ذرا بولیے بھی صحیح. کیا کہتے ہیں کہ ان تین عملوں کے سوا اور کسی عمل کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا. تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہے کہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس نے اپنے علم سے جو فائدہ دیا. اب یہ بتائیں کہ جو آدمی فوت ہو گیا اور اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت کا تعلق چھوڑا، یہ اس کا عمل ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں بھائی. وہ بھی تو ہیں نا جن کے مرنے کے بعد فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، جن کے مرنے کے بعد ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جن کے مرنے کے بعد کتے اور ریچھ کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کمپنی میں زندگی گزارنے والے تھے. ایک بندے نے نیکوں میں زندگی گزاری، نیک دوست بنائے، اور نیک دوست بنا کر جو دنیا سے چلا گیا، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ اسی کا عمل ہے. ہمارے دل میں جو وہ محبت کے جذبات چھوڑ کے گیا، یہ کس کا عمل ہے؟ اس کا عمل ہے. اب اس محبت کی وجہ سے اگر ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تو یہ اسی کے اس علم کے نفع کا حصہ ہے جو اس محبت کی شکل میں ہمارے دل میں موجود. لہذا ہم اگر کوئی بھی دعا کریں گے، اس مد میں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں پہنچا دیں گے. کون کہتا ہے کہ اجر نہیں پہنچتا؟ اگر اجر نہیں پہنچتا تھا تو قرآن مجید میں جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دعا مانگیں، ربنا اغفر لنا، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، والے اخوان الذین سبقونا بالایمان، اور ان کو جو ایمان والے ہمارے بھائی آگے چلے گئے. اگر ہماری دعاؤں سے مغفرت نہیں ہونی تھی تو پھر قرآن کی آیت کو قرآن میں سے نکال دیجیے. تو خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ اس کو عمل کوئی نہیں پہنچتا. اصل میں سمجھ چھوٹی، بات سمجھنے کا پورا ملکہ نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں جی بس تین عمل پہنچتے ہیں. بھائی انہی تین عملوں میں سے یہ بھی عمل اس کا ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت کے اثرات چھوڑے، اس نے اپنے علم سے فائدہ پایا، اس کو پتا تھا کہ میں نیکوں کے ساتھ تعلق جوڑوں، اس کے علم نے اس کو بتایا تھا، تبھی تو وہ نیک محفل میں آیا، مسجد میں آیا، وہ نمازیں پڑھتا تھا، وہ نیکی کرتا تھا. اس نے اپنے علم سے فائدہ پہنچایا. کیا؟ کہ ہمیں اپنا دوست بنایا، ہمارے دل میں محبت کے جذبات چھوڑے. ہر کسی کے لیے کوئی تھوڑا کوئی دعا کرتا ہے، ان کے لیے کرتا ہے جن کی طرف بندے کا دل کھچ رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم اپنے کسی ایسے عزیز کے لیے صدقہ کریں گے، نفلی کام کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اجر و ثواب بھی ان کو پہنچائیں گے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا جا رہا تھا، قبرستان کے قریب سے گزرا، تو اس نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا. تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان ہے وہی، اور مردے اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ، اور کوئی آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک گٹھڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ گٹھڑی ان کے سامنے پھیلا دیتا ہے. اب وہ جو مردے ہوتے ہیں نا، وہ اس گٹھڑی کے اندر جو ہوتی ہے نا ڈاک، وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پوچھتے ہیں ان میں سے ایک سے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان موتا کے رشتہ داروں نے ان کے لیے جو جو اطالے ثواب کیا، یہ وہ گٹھڑی ان کے سامنے کھولی گئی، تو ہر میت اپنی ڈاک دیکھ رہا ہے کہ میرے پچھلوں نے میرے لیے کچھ بھیجا یا نہیں. چنانچہ کسی کو چھوٹا لفافہ، کسی کو بڑا لفافہ، سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں. ایک بندے کو اس نے دیکھا ذرا پیچھے بیٹھے آرام سے، اس نے کہا بڑے میاں سب اپنی اپنی داک دیکھ رہے ہیں اور آپ پیچھے بیٹھے ہیں. اس نے کہا جی مجھے اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک جوان بیٹا ہے قرآن پاک کا حافظ ہے، وہ روز قرآن پڑھ کے مجھے بھیجتا ہے، مجھے داک ملتی چلی جاتی ہے، اس لیے مجھے اتنا تردد کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس نے پوچھا کہاں ہے تیرا بیٹا؟ اس نے کہا فلاں بازار میں فلاں دکان کرتا ہے. لو جی اس کے دل میں بات آئی، یہ صبح اٹھا گیا دیکھا کہ ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے، لوگوں کو سودا بھی دے رہا ہے، جب گاہک نہیں ہوتے تو زبان سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے بیٹھا ہوا. تو وہ روز جتنا قرآن پڑھتا تھا اپنے والد کو تحفہ بھیج دیتا تھا اور وہ ڈاک ادھر پہنچ جاتی تھی. خیر اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا، ایک مرتبہ پھر وہ اسی قبرستان سے گزرے تو انہوں نے پھر کچھ پڑھ کے قبرستان کے موتا کو بخش دیا. رات کو خواب دیکھا کہ پھر اسی طرح سارے میت اکٹھے ہیں، کوئی دوری لے کے آیا اور اس نے جو کھولی تو سب اس میں سے اپنا اپنا حصہ ڈھونڈنے لگے. تو انہوں نے بڑے میاں کو دیکھا کہ وہ بھی حصہ ڈھونڈ رہے ہیں. بڑے میاں آپ تو پہلے آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ بھی حصہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں میرا وہ حافظ بیٹا فوت ہو گیا، اب عام مسلمان لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، تو میں بھی اس میں سے اپنا حصہ ڈھونڈ رہا. یہ کہتے ہیں میں صبح اٹھا، جب میں گیا تو بازار کے لوگوں نے کہا کہ وہ حافظ اللہ کو پیارا ہو چکا، دنیا سے فوت ہو گیا. تو بھئی اپنے بڑوں کے لیے روزانہ قل ھو اللہ پڑھ لیا کریں، آخری چار قل پڑھ لیا کریں، اتنا ہی قرآن پاک پڑھ کے ثواب کر دیں، کچھ نہ کچھ پڑھ کے ضرور بخش دیا کریں. بیوی فوت ہو گئی اس کو بخشیں، کسی کا خاوند فوت ہو گیا وہ اپنے خاوند کو بخشیے، بھائی کو بخشیں، باپ دادا جتنے بھی اوپر کے بزرگ تھے سب کو کچھ نہ کچھ بخش دیا کریں. ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ تحفہ پہنچا دیں گے اور ہمارے بیٹے ہونے کا حق ادا ہو جائے گا. چنانچہ نمازوں کے بعد اپنے موتا کے لیے دعائیں مانگا کریں، امت کے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے دعا مانگیں. بلکہ علامہ زاہد القوثری لکھتے ہیں کہ امت پر حق ہے کہ وہ فرض نمازوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں. امت پر حق ہے، ایسا انہوں نے کام کیا جو اصول فقہ مرتب کیے، اتنا لینڈ مارک کام انہوں نے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ امت پر حق ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بلندی درجات کی دعائیں کیا کریں. تو ہم اپنے بڑوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، مشائخ کے لیے، استادوں کے لیے، فقہا محدثین کے لیے، نبی علیہ السلام کی بلندی درجات کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے آقا کے لیے کہ اے اللہ ہمارے آقا کو ہماری طرف سے اتنا اجر دے دیجئے جتنا کہ آپ کی شان کے مطابق ہے. جز اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اهله. تو یوں دعائیں مانگا کریں. نبی علیہ السلام امت کا خیال رکھا کرتے تھے تو ان کے نام پر قربانی بھی کیا کریں. جو ذرا استعداد والے لوگ ہیں نا، استطاعت والے، ان کو چاہیے کہ ہر سال نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ہر سال اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے اور ایک قربانی امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے. میرے دوستو ہم اپنے موتا کو بھول جاتے ہیں اور وہ موتا ہمارے انتظار میں ہوتے ہیں. بھول کا تو یہ عالم ہے کہ ایک صاحب کے والد فوت ہو گئے تو ان کے جو سامنے والے پڑوسی تھے وہ کہنے لگے کہ صدمہ تو ہمیں بھی ہوا, تو میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے بیٹوں چونکہ سامنے والے دوست کے والد فوت ہو گئے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لہذا اب 40 دن کم از کم تم نے اس گھر کے اندر کوئی ٹی وی نہیں لگانا, کوئی گانا نہیں لگانا, چونکہ اس گھر میں غم ہوا. کہنے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس بات پہ تیار کیا اور تیسرا دن ہوا کہ جس میں فوتگی ہوئی تھی اسی گھر میں ٹی وی آن ہونے کی آواز آ رہی, چوتھے دن اس گھر میں ٹی وی آن, میوزک چل رہی ہے, گانے بج رہے ہیں. اتنا جلدی بندے بھول جاتے ہیں. چھٹا عمل, المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا, کہ وہ دنیا کے اندر پہنچنے والی مشقتیں اور مصیبتیں جو بندے کو آتی ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. لہذا دنیا میں بندے کو جو مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اگر وہ صبر کرے, بے صبری کے جملے نہ کہے, نہ زیبا کلمات نہ کہے, تو اس صبر پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, چراغ بجھ گیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی, اے اللہ کے نبی یہ تو کلمہ پڑھا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے جب بندے پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے, اور مومن کے لیے تو دنیا میں چراغ کا بجھ جانا بھی مصیبت ہے, اگر اس پر بھی پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے, اس پر بھی اجر ملے گا. تو میرے دوستو اگر مٹی کا چراغ بجھ جائے اس پر مومن کو ثواب ملتا ہے, تو جس کے گھر میں کسی کی جیتے جاگتے بندے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اس پر وہ صبر کر لے تو کتنا اجر ملے گا. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ اگر ایک بندے کی دو جیبیں اور اس نے ایک میں پیسے ڈال دیے پھر بھول گیا اور نکالتے ہوئے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے وہاں نہیں تھے, اور پیسے نہ پا کر اچانک اس کو صدمہ ہوا, اور میرے پیسے کہاں گئے, اور پھر اس کو دوسری جیب میں سے مل بھی گئے, یہ جو تھوڑی دیر اس کو صدمہ ہوا اس صدمے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. لہذا دنیا میں بیماری آتی ہے, رزق کی تنگی آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جتنا کچھ آتا ہے یہ مومن کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, صحیح ان کی روایت ہے, ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن الا کفر اللہ بها من خطایا. مومن کو دنیا میں جو غم, جو پریشانی, جو مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے کراہنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے کا اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے, اس کے کراہنے پر تسبیح پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے. اور بیمار آدمی کئی مرتبہ شفا یاب ہوتا ہے اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں کہ وہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس دن پاک تھا وہ بیماری سے پاک ہو کے اٹھتا ہے. تو ہمیں بیماری نظر آ رہی ہوتی ہے, حقیقت میں گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس دنیا میں مومن کو کوئی بھی پریشانی آئے تو دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں، بے صبرہ ہونے کی ضرورت نہیں، صبر کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہمارے وہ گناہ معاف ہوں جن کے اوپر ہم توبہ ہی نہ کرتے ہوں. بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور اس بندے کے اپنے عملوں میں اتنی جان نہیں کہ اتنا بلند پرواز کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور جب اس پر صبر کر لیتا ہے اس صبر کو بہانہ بنا کر اس بندے کو قرب کا وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ مصیبت میں جتنی ترقی ہوتی ہے اتنی ترقی خوشی کے عالم میں نہیں ہوا کرتی. جب دل ٹوٹتا ہے جتنی ترقی اس وقت ہوتی ہے، جب دل خوش ہوتا ہے اتنی ترقی اس وقت نہیں ہوا کرتی. اسی لیے کسی نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار دکھاں آن ملائم یار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، دکھوں نے تو مجھے میرے یار سے ملا دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جب ٹھیک ہو گئی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا یہ صحت والے دن اچھے؟ کہنے لگے بھئی جب میں بیمار تھا نا گو تکلیف تھی، مگر صبح ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ میری توبہ پرسی فرماتے تھے، ایوب تیرا کیا حال ہے، اور مجھے اتنا مزہ آتا تھا کہ شام تک مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. شام کو توبہ پرسی فرماتے تھے، ایوب تیرا کیا حال ہے، اور مجھے صبح تک پتہ نہیں چلتا تھا. میری بیماری تو چلی گئی مگر توبہ پرسی کا اجر اور مزہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے. تو بھئی یہ اگر پریشانی کبھی آ جائے تو ہر ہر بندے کو نہیں بتانی چاہیے، اللہ تعالی کی شکایت نہیں لگانی چاہیے. جیسے بوڑھی اما نے ساری تفصیل بھی بتا دی اور کہتی بس میں تجھے اور نہیں بتاتی، کہیں اللہ ناراض نہ ہوئے یوں ہی میری شکایت لگاتی پھرے. تو یہ جو ہم باتیں بتاتے ہیں نا لوگوں کو، یہ شکایت ہی ہوتی ہے. اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ او بھی سجن واہ واہ. کہتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم، اور سجن کے الطاف اور اس کی مہربانیاں اور نعمتیں تو ہر لمحے، کہرے سجن گاہ گاہ، اور اس کی ناراضگی وہ کبھی کبھی ہوتی ہے، عتاب کبھی کبھی ہوتا ہے. ای بھی سجن واہ واہ، او میرے سجن میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں، او میرے سجن میں ایسے بھی آپ سے راضی ہوں. جو سراپا تسلیم ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کے سامنے اس طرح سر جھکا دیا کرتے ہیں. ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروع، جب آدمی فوت ہوتا ہے اور قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں اس کو جو عذاب ہوتا ہے، ضغط ہے قبر کی شکل میں یا ویسے عذاب ہوتا ہے، تو اس عذاب سے بھی اس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا قانون ہے. دیکھو بھائی، اگر قبر میں عذاب بھی ہوتا اور گناہ بھی معاف نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ناانصافی. بھئی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوئے ان کو قبر کا عذاب اب تک ہو رہا ہے نا،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہزاروں سال کا عذاب مفت میں, سمجھے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو بھی بخشش کا سبب بنا دیا. ہو سکتا ہے کتنے اس میں سے ایسے ہوں کہ قبر کے عذاب میں ہی ان کے گناہ معاف ہوں اور اللہ قیامت کے دن ان کو بخشے بخشایا کھڑا فرما دے. زخت ہے قبر کہتے ہیں, قبر بندے کو دباتی ہے, ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں. یہ ہر بندے کو پیش آتا ہے, نیکوں کو بھی پیش آتا ہے, بروں کو بھی پیش آتا ہے. اتنا فرق ہے کہ نیکوں کو کم آئے گا, بروں کو زیادہ آئے گا. آتا سب کو ہے. سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, جب ان کی نماز جنازہ ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل چل رہے تھے, پاؤں کے پنجوں کے بل. صحابی نے کہا, اے اللہ کے نبی, آپ کو ایسے پہلے چلتے تو نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اتنے فرشتے شامل ہوئے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے نبی نے دفنایا, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زغت قبر سعد کو بھی پیش آیا. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ اب اس کی تفصیل سن لیں. علماء نے لکھا ہے کہ زغت قبر کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ دنیا میں انسان جتنی لذتیں لیتا ہے ان لذتوں کے پرپورشنل ایک اماؤنٹ اس کو زغت قبر کی پیش آنی ہے. یہ ان نعمتوں کا حساب, جو لذتیں لیتے ہیں نا تر لک میں کھا کھا کے, سارا دن دسترخوان پہ بیٹھ بیٹھ کے موج میلے, ان نعمتوں کا بھی تو حساب ہونا ہے نا. تو ان نعمتوں کے حساب کے طور پر پرپورشنل کچھ حصہ زغت قبر پیش آتا ہے. اگر گناہگار ہو تو اس کی اماؤنٹ پھر اور بڑھا دی جاتی ہے. اس لیے اہل اللہ دنیا میں لذتیں لینے سے ڈرتے تھے, خود نیت کر کے لذت ہی نہیں لیتے تھے. حتیٰ کہ اگر بیوی سے ملنے تو بیوی کا حق ادا کرنے کی نیت کر کے کرتے تھے, تاکہ ان لذتوں پر بھی ہمیں کہیں زبط قبر نہ پیش آئے. حتیٰ کہ اگر ان کو کھانے میں مزیدار سالن ملتا تھا تو وہ مزیدار سالن میں پانی ڈال کے کھاتے تھے کہ کہیں اس مزے کے بدلے میں بھی زغت قبر نہ پیش آ جائے. ہم چھوٹے تھے, بہت چھوٹے, والد صاحب کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے تو بڑا مزے کا سالن بنا ہوا تھا. تو دسترخوان پہ میں نے کہا ابو بڑے مزے کا سالن ہے. جیسے ہی میں نے کہا تو والد صاحب نے لقمہ نہیں ابھی لیا تھا, اور گلاس اٹھایا پانی کا, دو گھونٹ پانی ڈال دیے. تو میں نے کہا ابو یہ کیا آپ نے کیا؟ کہنے لگے بیٹا بس ایسے ہی. ابو نے نہیں بتایا, جب بڑے ہوئے جوان ہوئے اور ابو فوت ہوئے والدہ نے بتایا کہ یہ ان کی زندگی بھر کی عادت تھی, کوئی بھی اس طرح کی لذیذ سالن کی چیز آتی پانی ڈال دیتے, اس لذت کی وجہ سے کہیں مجھے قبر میں عذاب نہ برداشت کرنا پڑ جائے. تو اللہ والوں کا تو یہ حال. یہاں آ کر غربا کی عید ہوگی, دنیا میں ان کو ملا ہی کچھ نہیں, خشک روٹی کھائی, پانی پیا اور پھٹے پہ سو گئے. نہ فوم کے گدے, نہ ایئر کنڈیشن کمرے, نہ بڑے بنگلے, نہ بڑی گاڑیاں. یہاں فرق پڑ جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو قبر میں جائیں گے تو پھر قبر ان کا استقبال کرے گی.
تو یہ ضبط قبر بھی انسان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے عمر اللہ عنہ نے ایک دفعہ پانی مانگا, ان کو شربت پیش کیا گیا تو وہ رو پڑے. کسی نے کہا کہ امیر المومنین کیوں روئے؟ فرمایا میں نے پانی مانگا اور مجھے شربت دیا گیا تو میں رو پڑا کہ کہیں میرے عملوں کا اجر مجھے دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا. ایسا نہ ہو قیامت کے دن عمر جب اپنے رب کے سامنے پہنچے تو عمر کو کہہ دیا جائے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ تم اپنے نیک عملوں کے بدلے دنیا کے موج میں لے لوٹ آئے, اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. تو ڈرتے تھے ہمارے اکابر. آٹھواں سبب جس سے کہ گناہ بخشے جاتے ہیں, احوال یوم القیامت وقربها وشدائدها, قیامت کے دن کے حالات اور اس دن کی تکلیف اور اس دن کی شدت, اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے. قیامت کے دن ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کسی کے پسینہ گھٹنے تک, کسی کا ٹخنے تک, کسی کا کمر تک, کسی کا گلے تک. جتنے گناہ ہوں گے اتنے گناہوں کے پسینے میں وہ ڈوبا ہوگا. اور کچھ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, قرآن پڑھنے والے مشک کے ٹیلوں پہ سیر کرتے ہوں گے, اللہ سے محبت کرنے والے, اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے, یہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اللہ کا ذکر کرنے والے, رجلن ذکر اللہ خالیا, تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے, ان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور گناہگار بندے وہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ہوں گے, سختی ہوگی. فذالک یوم اذن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر, بڑا سختی کا دن ہوگا, اتنا سختی کا دن ہوگا کہ انبیاء کرام بھی نفس نفسی پکارتے ہوں گے, حتیٰ کہ سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے حضور عرض کیجئے ہمارا حساب ہو جائے, مگر وہ معذرت کر دیں گے. اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا, صرف بتاتا جاتا ہوں. پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کر دیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, آپ تو جد الانبیاء ہیں, آپ ہمیں اللہ کے حضور پیش کر دیجئے, وہ بھی معذرت کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی معذرت کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے, حتیٰ کہ ساری مخلوق بالآخر اللہ رب العزت کے محبوب کے پاس آئے گی, اور اللہ کے محبوب اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنا چاہیں گے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے ان کو ایک بلند مقام عطا فرمائیں گے جس کو مقام محمود کہتے ہیں. اس مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب سجدے میں گر جائیں گے, سجدے میں گر جائیں گے, اور سجدے میں جا کر اللہ رب العزت کے محبوب رونا شروع کر دیں گے. روئیں گے روئیں گے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور میرے محبوب ارفع راسک, اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے, سل توتا, آپ مانگیے, جو مانگی گے میں آپ کو عطا کر دوں گا. تو اس وقت اللہ کے محبوب فرمائیں گے اللہ اپنے بندوں کا حساب شروع فرمائیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پیش کرو کسی کو حساب کے لیے. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ابو بکر صدیق جانو کو فرمائیں گے ابو بکر اپنا حساب اللہ کے حضور پیش کرو. صدیق اکبر رونے لگ جائیں گے, اے اللہ کے نبی میری عمر کا آدھے سے زیادہ حصہ تو اسلام سے پہلے کا ہے اور تھوڑا حصہ اسلام کے اوپر کا, میں اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور میں پیش ہو سکوں. اللہ کے محبوب فرمائیں گے ابو بکر تمہیں آج اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. محبوب جب حکم دیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم آگے بڑھائیں گے, اور آگے بڑھ کر وہ بھی سجدے میں جا گریں گے, اور وہ بھی رونے لگ جائیں گے. جب وہ روئیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے محبوب کے یار غار، تم نے تو میرے محبوب پہ اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چلا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا، تیرے تو ایسے احسانات ہیں. چنانچہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان کو بھی کہا جائے گا آپ سر اٹھائیں، آپ کو راضی کر دیا جائے گا. پھر اس کے بعد عمر لانو آگے بڑھیں گے، حدیث پاک میں آتے ہیں اول من یسلم اللہ علیہ رب العمر، کہ جس پر سب سے پہلے اللہ رب العزت سلام فرمائیں گے وہ عمر بن الخطاب کی ذات ہوگی. اللہ تعالیٰ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے، اللہ اللہ. پھر عثمان غنی پیش ہوں گے، عثمان غنی لانو کا حساب بھی بڑا آسان ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتے ہیں عید کا دن نبی علیہ السلام نماز پڑھنے جا رہے ہیں، زوجہ صاحبہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے محبوب کچھ دیجئے ہم گھر میں پکائیں، یتیم آئیں گے، بیوائیں آئیں گی، ہم ان کو کھلا سکیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ عید پڑھنے تشریف لے گئے، جب عید پڑھ کے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی مدینہ کی کھا رہی ہیں، گھر والے بھی کھا رہے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے سب کچھ آیا؟ اے اللہ کے محبوب جب آپ عید کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ہر ہر زوجہ کے گھر اونٹ ایک کھانے سے سامان سے بھرا ہوا سب کے گھروں میں ہدیے کے طور پر بھیجا، اس سے ہم نے یہ سب کچھ پکایا، ہم کھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے سنا، دعا دے دی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اللہ اس عمل کے بدکے قیامت کے دن عثمان کا حساب آسان فرما دینا. محبوب کی دعا قبول ہو گئی، قیامت کے دن عثمان رضی اللہ عنہ کا حساب آسان ہو جائے گا. چنانچہ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ پیش ہوں گے، حدیث صاف میں آتا ہے اسرع المحاسبۃ یوم القیامۃ حساب علی، قیامت کے دن سب سے جلدی حساب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ نام اعمال ایک نظر دیکھیں گے، فرمائیں گے چل ان کا بھی حساب ہو گیا، اتنے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان نبی علیہ السلام کے یاروں کا حساب لے کر کہ اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اللہ باقی ساری امت کا حساب جمال کے ساتھ لیں گے. تو قیامت کے دن بھی گناہ معاف ہوں گے. نبی علیہ السلام، ہاں نواں سبب قیامت کے دن شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن گنہگاروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب جو شفاعت فرمائیں گے تو ان کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے بڑے گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے، نیکوں کے لیے نہیں، نیک تو ویسے ہی چلے جائیں گے. فرمایا اہل القبائر، جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا، فاتی پاپی ہم جیسے، فرمایا کہ ان کے لیے میری شفاعت ہو. نبی اسلام نے فرمایا خیرت، خیرت تو بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعت فاخترت الشفاعت لأنها اعم و اکثر، مجھے اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ یا تو میں آپ کی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیتا ہوں یا پھر آپ اپنی مرضی سے جن کی شفاعت کریں گے ان کو بھیجوں گا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اپنے لیے شفاعت کو پسند کر دیا، اب میں شفاعت کروں گا، چونکہ شفاعت عام ہوگی اور زیادہ لوگوں کے لیے ہوگی. اللہ رب العزت کے محبوب نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا کی اختیار دیا کہ جو مانگیں گے قبول فرمائیں گے. سب انبیاء نے دعائیں مانگی اور اللہ نے من و ان دعائیں قبول کر لی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے کون سی دعا مانگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا، اب قیامت کے دن جب میری امت کے گنہگار حساب کے لیے پیش ہوں گے میں ان کے لیے شفاعت کروں گا اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا. فرمایا وَلَاكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ, یہ میری شفاعت گناہگاروں کے لیے خطاکاروں کے لیے ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. جس محبوب کی ہم شفاعت چاہتے ہیں تو میرے دوستو ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو آقا کی خدمت میں درود بھیج دیا کرے, تحفہ بھیج دیا کرے. اور دسواں سبب رحمت اللہ و مغفرتہ بلا سبب من العباد, اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت بغیر کسی سبب کے. جس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں, اس کو قبولیت کہتے ہیں. جس کو رب چاہے اس کی رحمت ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ایمان والوں کے بارے میں اتنا رحمت کا ظہور ہوگا, اتنا رحمت کا ظہور ہوگا, اتنا رحمت کا ظہور ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا اور اسے امید تھوڑی دیر کے لیے لگے گی کہ شاید مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا. اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا, اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء سب شفاعت کر چکیں گے, نیک شفاعت کر لیں گے, اولیاء علماء حفاظ سب شفاعت کر لیں گے, سب جنتی شفاعت کر لیں گے, پیچھے پھر بھی جہنم میں لوگ ہوں گے جو جل رہے ہوں گے, جل رہے ہوں گے, جل رہے ہوں گے. اب ان کے لیے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, جل رہے ہوں گے, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. پھر اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ ہوگا, اللہ تعالی گناہگاروں کے درمیان کے جو پردے ہیں نا ان کو تھوڑی دیر کے لیے ٹرانسپیرنٹ بنا دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. تو جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اس میں کافر لوگ مشرک لوگ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو اللہ کا نام لیتے تھے, نیک نہیں تھے, زندگی ایسی ہی تھی مگر اتنا کہتے تھے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کو ایک مانتے ہوں گے, وہ بھی جل رہے ہوں گے, ان کی شفاعت بھی کسی نبی نے بھی نہیں کی ہوگی, جل رہے ہوں گے. جب مشرک دیکھیں گے تو مشرک ان کو تانا دیں گے کہ ہم تو جہنم میں جل رہے ہیں, ہم تو مشرک تھے, اور تم تو اے خدا کے ماننے والے تم بھی جل رہے ہو. جب مشرک ان کو تانا دیں گے نا اس وقت وہ گناہگار رونا شروع کر دیں گے. جب رونا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے فرمائیں گے جبریل ذرا جاؤ جہنم کا دورہ کر کے آؤ. ارادہ تو کچھ اور ہوگا نا, جبریل جاؤ جنت کا جہنم کا دورہ کر کے آؤ. جبریل علیہ السلام جہنم میں آئیں گے تو یہ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, ان کو پتہ چلے گا یہ جبریل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں, تو یہ کہیں گے جبریل ہم اللہ کو مانتے تھے اور ایک خدا مانتے تھے, اگرچہ زندگی ساری کی ساری ہماری کافروں جیسی تھی مگر دل میں مانتے تھے. رب کو پیغام دے دے, ہمارا سلام دے دے اور اتنا کہہ دے اللہ ہمیں تانا دیتے ہیں مشرک کہ تمہارے رب نے تمہیں آگ سے نکالا نہیں ہے, تمہارے رب نے تمہیں آگ سے نکالا نہیں ہے, ہم گناہگاروں کا ہم متکارے ہوں کا یہ پیغام پہنچا دو, کوئی نہیں ہمارا جو ہماری سفارش کرے. جیسے قاری صاحب پڑھتے ہیں نا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. وہ یہی کہیں گے, اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. تو جبریل علیہ السلام آ کر کہیں گے, اللہ آپ کے بندوں نے سلام کہا اور یہ کہا کہ اللہ ہمیں مشرک تانا دیتے, مشرک تانا دیتے ہیں, جب یہ عمل پہنچایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل وہ تمام لوگ جو فقط میرے نام سے پیار کرتے تھے, میرے نام کو جانتے تھے, اگرچہ ان کے عمل شریعت کے مطابق نہ تھے, اور آج کوئی ان کا سفارش کرنے والا نہیں, ان کا ایمان بھی کامل نہ تھا, میرے اوپر تھا رسالت پر نہیں تھا, میرے ایمان کی برکت سے آج ان کو بھی تم جہنم سے نکال سکتے, جلے ہوئے ہوں گے وہ کوئلے کی طرح. حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نکالیں گے اور ایک نہر حیات ہوگی, ایک چشمہ ہوگا, وہاں پر ان کو کہا جائے گا اغتسل فی ھذا الغدیر, اس کے اندر تم غسل کر لو. جب وہ غسل کریں گے تو ان کے جسم نورانی اور اچھے تر و تازہ بن جائیں گے, جیسے کوئی چیز زندہ ہو جاتی ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے, مگر ان کی پیشانیوں پر اتقاء الرحمن کی مہر لگی ہوگی. یہ بیج ہے جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے بخش دیا, معاف کر دیا, جہنم کی آگ سے ان کو خلاصی دے دی, تو اتقاء الرحمن کی سٹیمپ لگی ہوگی, چنانچہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے. روایت میں آتا ہے جب جنتی لوگ ان کو دیکھیں گے اور ان کے ماتھے کی ان مہروں کو پڑھیں گے تو وہ ان کو کہیں گے, اے تم وہ بیج ہو نا جن کو سپیشل ڈسکاؤنٹ ملا ہے. تو جنتی لوگ ان کو چھیڑیں گے, جب جنتی لوگ ان کو چھیڑیں گے تو یہ لوگ پھر مل کے اللہ سے فریاد کریں گے, اے مالک آپ نے جنت میں تو پہنچا دیا, اب یہ دوسرے جنتی لوگ ہم سے دل لگی کرتے ہیں, اب اپنی رحمت سے آپ اس جو ہے وہ مہر کو ہی ختم فرما دیجئے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے اس مہر کو ختم کر کے چنانچہ وہ بھی جنتیوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کیے ہوئے وہ بندے ہوں گے جو بغیر کسی سبب کے معاف کر دیے جائیں گے, کوئی ان کا سبب نہیں تھا اپنا معاف ہونے والا, اللہ کی رحمت ہوگی. تو میرے دوستو ہم تو ہیں ہی انہی میں سے جو اللہ کی رحمت سے ہی بخشے جائیں, اپنا عمل ہمارا کوئی نہیں, پکی بات کہہ رہا ہوں باوضو مسجد میں بیٹھ کر, کوئی ایک عمل ہمارا ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے قابل, سب کھوٹے عملوں پہ ہم فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں, ہمارا دامن خالی ہے, کھوٹے سکے لیے پھرتے ہیں, یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. ایک ہی سہارا ہے, اللہ تیری رحمت. میرے مالک تو اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے, یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی, یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی, وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے. اللہ آپ کی رحمت کی نظر ہو جائے, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. رمضان مبارک کے دن ختم ہونے کے قریب آ گئے, آج آخری رات ایک اور رہ گئی, اے اللہ یہ جہنم سے بری ہونے کا اشرہ ہے, ہم کوئی اپنا روزہ پیش نہیں کر سکتے, کوئی تلاوت پیش نہیں کر سکتے, کوئی نمازیں پیش نہیں کر سکتے, ہر چگیرت علتی علت شود, علتی جو کرتا ہے وہ علت والے عمل ہوتے ہیں. لہذا اللہ آپ کی رحمت سے ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں, اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے. اور آج جتنے بھی احباب موجود ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے, اے اللہ اپنے بندے اور بندیوں کو فقط اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اللہ بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی عمل کے کوئی عمل ہم پیش نہیں کر سکتے، بس آپ سے آپ کی رحمت مانگتے ہیں۔ میرے مولا ہم پر نگاہ کرم فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ان لوگوں کی بخشش کے لیے فرماتے ہیں، ابلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے، اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ ہم تو کہتے ہیں آپ غنی ہیں اور آپ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، اللہ اپنے کھلے ہاتھوں سے ہمارے دامن بھر دیجئے، اپنے کھلے ہاتھوں سے ہمارے دامن بھر دیجئے، آج ہمارے لیے سعادت کے فیصلے فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں آج اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں کی قطار میں شامل فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہے آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی جلال وحب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے
ہمارے ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے مالک، یہ گناہ یہ جہنم سے بری ہونے کا اشارہ ہے، اے رب کریم آج ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے، اے اللہ آج ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اے کریم آقا، اے رحیم آقا، یا حنان یا منان، ہم پر کرم کی نظر کر دیجئے۔ اللہ آپ ہمیں بغیر سبب کے معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو۔ اے اللہ ہمارے پاس دامن خالی ہیں، اللہ ہم کوٹے سکوں پہ فریفتہ ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال کا حال بہت پتلا ہے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اللہ بغیر سبب معاف فرما دیجئے۔ آج کی رات اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، اللہ جہنم سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، یہ آپ کے بندے اپنے گھروں سے دور قریب سے چل کے آئے ہیں اور آپ کے گھر کی اللہ چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا بیٹھنا قبول کر لیجئے، اللہ ان کا بیٹھنا قبول کر لیجئے۔ اللہ، دنیا کے سخی بھی اپنے در سے خالی نہیں اٹھاتے اور آپ کو ان سخیوں کے بھی چاہتا ہے۔ اللہ ان کے دامن بھر دیجئے، ان کی امیدیں پورا کر دیجئے، ان کے قصور معاف فرما دیجئے، ان کے عملوں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر اور ثواب عطا فرما دیجئے۔ قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ دیجئے، ان کی شفاعت عطا فرمائیے، اللہ بلا حساب جنت عطا فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ دنیا کی پریشانیاں دور کر دیجئے، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجئے، رزق حلال عطا کیجئے، صدق مقال عطا فرمائیے، جو رکاوٹیں راستوں کی ہیں ان کو دور فرما دیجئے۔ اللہ تقوی و طہارت کی زندگی عطا فرمائیے، اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، اللہ نیک اولادوں نیکوکار بنا دیجئے۔ اے پروردگار، ہمیں اولاد کے غموں سے بچا لیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا لیجئے، اولاد کی پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ رب کریم ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ رب کریم، ہماری آج کی اس محفل میں آواز جہاں تک جا رہی ہے، مرد یا عورتیں جو بھی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اور سب کو اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔